الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ووفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين. ہمارے منتخب نصاب میں حصہ سوم جس کا کہ اب درس ہو رہا ہے اس کا تیسرا درس سورہ تحریم پر مشتمل ہے، لیکن اگر آپ اس کا جو منطقی ربط ہے اسے سامنے رکھیں کہ منتخب نصاب کا حصہ اول جامع اسباق پر مشتمل ہے، سورۃ العصر آیت الجر، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، سورہ حامیم السجدہ کی آیات، دوسرے حصے میں مباحث ایمان، سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی چھ آیات، سورۃ النور، سورۃ التغابن اور پھر سورہ قیامہ. تیسرا حصہ ہے کہ جو عمل صالح کی تشریح پر مشتمل ہے. اس میں پہلا سبق ہمارا تھا جس میں کہ انفرادی سیرت و کردار کا معاملہ زیر بحث آیا، اور خاص طور پر اس میں بھی تعمیر سیرت کی جو اساسات ہیں، بنیادیں، وہ دو مقامات قرآن مجید کے جو بالکل ہم مضمون ہیں، سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارج کی ہم مضمون آیات، ان پر وہ پہلا درس مشتمل تھا. دوسرا درس سورۃ الفرقان کے آخری رکوع پر مشتمل تھا جس میں اور بہت سے قیمتی اور اعلی علمی مضامین کے علاوہ ایک بندہ مومن کی پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت، میچور شخصیت، اس کے کیا نمایاں حد و خال ہیں، اس کی دل آویزی کے کیا کیا پہلو ہیں، یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو سلسلہ ہے اس کے اعتبار سے یہ مضمون وہاں بیان ہوا. اب اس سے ہم آگے چل رہے ہیں کہ ایک فرد سے آگے معاملہ جب اجتماعیت کی طرف بڑھتا ہے تو پہلا قدم ہے ایک خاندان کا ادارہ، آئلی نظام. چنانچہ اس آئلی نظام کے ضمن میں ہمارے اس منتخب نصاب میں سورۃ التحریم شامل ہے، لیکن میں نے اس مرتبہ یہ محسوس کیا کہ کچھ خلا ہے درمیان میں. اگرچہ درس تو جیسے کہ منتخب نصاب میں سورۃ التحریم کا ہے، درس کے انداز میں تو مطالعہ اسی کا ہوگا، لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی مضامین ہے. یہ تمہیدی مضامین اس درس کے نہیں ہے بلکہ ایک خلا جو درمیان میں ہے کہ خاندانی زندگی کی اہمیت کیا ہے اسلام میں. پھر یہ کہ اس خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے اسلام نے کیا کیا اقدامات کیے. اصل میں یہ اسلام کا معاشرتی فلسفہ ہے. اس کے لیے آج کچھ آیات کا ہم مطالعہ کریں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے چند اس کے عنوانات آپ ذہن میں اپنے ذہن نشین کر لیں. اس کے حوالے سے جو آیات آج سامنے آئیں گی آپ کے، وہ حقیقت میں ان کا درس نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ایک لفظ پر گفتگو نہیں ہوگی، صرف ان کا حوالہ ہے. لیکن حوالہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ کچھ اس طریقے سے روا روی میں ہو جائے کہ آپ کے سامنے وہ بات پورے طور پر واضح نہ ہو، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا کم سے کم لفظ بلفظ ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے. اس طریقے سے وہ خلا پر ہو جائے گا کہ جس عائلی زندگی کے دو رخ انتہائی ہیں، ایک یہ رخ ہوتا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے مزاج میں موافقت نہ ہو تو سیپریشن کا معاملہ، طلاق کا معاملہ جو شریعت میں رکھا گیا، تو سورۃ الطلاق جو ہے سورہ تغابن اور سورہ تحریم کے مابین، وہ در حقیقت عائلی زندگی کے اس ایک انتہائی مسئلے سے بحث کرتی ہے. اور عائلی زندگی کا ایک دوسرا انتہائی پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اتنی محبت اور الفت پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے کے جذبات کا اتنا پاس ہو جائے کہ اس سے بھی کچھ حدود اللہ جو ہے وہ متاثر ہونے لگے. یہ دوسری انتہا ہے. تو سورۃ التحریم میں اس دوسری انتہا پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. مزید یہ کہ خاندان کے ادارے میں جو سربراہ ہے خاندان کا، اس کا جو مثبت رول ہے، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف نان نفسے کی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ کہ دینی ذمہ داری بھی ہے خاندان کے سربراہ پر اپنے اہل و عیال کے ذمن میں، تو یہ مضامین ہے جو صورت تحریم میں زیر بحث آئیں گے. لیکن آج ہم، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، کہ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، اس کا جو نقطۂ آغاز ہے خاندان کا ادارہ، اس خاندان کے ادارے کے ضمن میں کیا اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کے استحکام کے لیے کون کون سے اقدامات ہیں کہ جو اسلام نے جن کو تجویز کیا ہے، اور جن پر پھر پورا نظام جو ہمارا ہے آئلی اور معاشرتی اسی پر استوار ہوا ہے، وہ کیا ہے. اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے دین میں، اس کی تاکید کتنی ہے، اور یہ کہ اس کے اندر کتنا عموم رکھا گیا ہے، اس میں کتنی سہولت رکھی گئی ہے، تاکہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک فطری داعیہ رکھا ہوا ہے، انسان کا ایک تقاضا، قبلی تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے صحیح راستہ ہے، وہ کھلا ہے، وہ تنگ نہ ہو، اس میں قدغنے نہ ہو، تاکہ جو بھی انسان کا وہ طبی تقاضا ہے، وہ صحیح راستے سے بھرپور طور پر اس کی تسکین کا پورا پورا سامان فراہم کر دیا جائے. پھر اسی طریقے سے خاندان کے ادارے کی مضبوطی کے لیے اس کے سربراہ کا اختیار، یعنی مردوں کی قوامیت، یہ بھی در حقیقت اس خاندان کے ادارے کے استحکام کا ایک بہت اہم اس کے ضمن میں یہ قدم ہے، اور قرآن کے فلسفہ آئلی جو ہے اس کے اعتبار سے بہت اہم نقطہ ہے. پھر تیسری بات یہ کہ اگر شکل وہ پیدا ہو جائے جو میں عرض کر چکا ہوں، کسی بنا پر کوئی عدم موافقت ہو مزاج کی، تو خام خواہ زبردستی اس بندھن کو باندھے رکھنا کوئی پسندیدہ کام نہیں، یعنی طلاق، سیپریشن، اگرچہ ابغض الحلال تو ہے لیکن حرام نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو آج وہ آیات سناؤں گا کہ جن میں اس کی طرف گویا کہ ایک رہنمائی موجود ہے کہ خام خواہ کو اگر خاندانی نظام میں جو اصل مقاصد ہیں وہ پورے نہ ہو رہے ہیں اور اس میں رکھنے پڑ رہے ہیں، تو زبردستی کو کسی خارجی دباؤ کی وجہ سے اس بندھن کو قائم رکھنا یہ پسندیدہ بات نہیں. ہاں اگر اس تمام مقاصد کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو برقرار رکھا جا سکے، ان کے اندر کہیں کو رکھنا نہ ہو اور انسان ایثار کر سکے، اپنی طبیعت پر جبر کر سکے، ضبط نفس کر سکے، تو پسندیدہ بات ہے. لیکن اگر معاملہ اس حد تک پہنچ جائے کہ اس سے جو اصل مقاصد ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں، تو پھر اس بندھن کو کھول دینا زیادہ مناسب ہے بجائے اس کے کہ اس کو زبردستی برقرار رکھا جائے. اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ در حقیقت خاندان ہی کے ادارے کے استحکام کے لیے زنا کی مذمت، اور صرف مذمت نہیں بلکہ اس کا سد باب، دور دور تک رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں اسلام کے معاشرتی نظام میں تاکہ ادھر کے راستے بند ہو جائیں. اس کا بھی اصل مقصد کیا ہے کہ انسان نے جو ایک طبی تقاضا ہے، جو اس کی عرض ہے، سیکشول عرض ہے، وہ پوری کی پوری یوں سمجھیے کہ اس کے اپنے گھر کی طرف اس کا رخ ہو بجائے اس کے کہ اس میں انتشار پیدا ہو. یہ انتشار اگر ہوگا تو اس سے در حقیقت وہ ادارہ کمزور پڑتا ہے. اگر کسی شخص کی توجہ کسی اور طرف ہو گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا گھر کا جو بندھن ہے اس میں کچھ نہ کچھ زور پیدا ہوگا. لہذا ایسے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، یہ سارا کا سارا معاشرتی نظام ہمارا فقر اور حجاب اور سیگریگیشن اور سیکسس، یہ در حقیقت اس لیے ہے کہ پوری توجہ جو ہے وہ مرکوز رہے جو بھی ایک نکاح کا ادارہ ہے، جس کو کہ حسن کہتا ہے قرآن مجید، حسن کہتے ہیں قلعے کو. جو نکاح میں ایک عورت ہے وہ محسنہ ہے، وہ یا کہ اسے قلعے کے اندر حفاظت فراہم کی گئی ہے، تو عورت کے لیے حفاظت کا نظام دیا ہے اسلام نے. خاندان کی چار دیواری در حقیقت یوں سمجھیے کہ قلعے کی فصیل کے مانند ہے، جو ایک پروٹیکشن عطا کرتی ہے عورت کو. اور انسان، اسلام یہ چاہتا ہے کہ پھر مرد کی پوری توجہ جو ہے وہ اسی پر مرکوز ہے. تو یہ چار پہلو ہیں جو در حقیقت خاندان کے ادارے کی اہمیت اور اس کے استحکام کے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آج اس کو تمہید سمجھ لیجئے. یہ در حقیقت درس نہیں ہوگا ان آیات کا، بلکہ تمہید سورہ تحریم میں جو آئلی نظام زیر بحث آئے گا اس کے بارے میں یہ چار پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے پہلے سے واضح ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالی پھر سورۃ التحریم کی جو ہدایت ہے، اس کی حکمت ہے، وہ اور زیادہ اجاگر ہو کر ہمارے سامنے آئے گی. اب آئیے سب سے پہلا معاملہ ہے نکاح کی عمومیت، وسعت، سہولت اور تاکید و ترغیب، یہ ایک عنوان ہے. اس کے ضمن میں سب سے پہلے نوٹ کیجئے کہ ہمارا جو درس پہلا تھا اس تیسرے حصے کا، اس میں منفی اسلوب میں ایک بات آ چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قضائے شہوت جو ہے اگر جائز راستے سے ہے تو یہ کوئی قابل مذمت ہے نہیں ہے. چنانچہ فرمایا گیا کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اور یہ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ یہ بھی ان چند جوڑوں میں سے ہے وہ آیات کے جو دو مرتبہ آئی ہیں جو کی تو آئی ہیں قرآن مجید میں، اور ان کا انہی الفاظ میں جو کا تو ریپیٹ ہونا در حقیقت دلالت کرتا ہے ان کی اہمیت پر. کہ ایک طرف جو سیکسول ڈسپلن ہے، سیکس ڈسپلن، والذین هم لفروجہم حافظون، ضبط شہوت، اپنی جو ایک سیکسول ارض ہے انسان کے اندر اس کو قابو میں رکھنا، اس منہ زور گھوڑے کو لگام دے کر رکھنا، ایک طرف یہ ہے کہ جو مطلوب ہے. لیکن دوسری طرف وہ جو رہبانیت کا تصور ہے کہ گویا کہ یہ جنسی جذبہ گویا کہ فی نفس ہی کوئی شر ہے، برائی ہے، تعلق زن و شو جو ہے فی نفس ہی کوئی شر ہے، اس کی زوردار نفی آ گئی. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اس میں کوئی ملامت کا پہلو نہیں ہے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، یہ کوئی ادنا جو ہے معاملہ نہیں ہے. یہ جیسے انسان کے اندر بھوک کا ایک جذبہ ہے، یہ اس کی بقائے ذات کے لیے ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، آپ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، حلال جو ہے روزی اس میں ڈالیے، حرام نہیں، بس اس میں ہے آپ کے ایمان کا سارا امتحان. لیکن یہ کہ سیلف اینیہیلیشن یا نفس کشی جسے کہا جاتا ہے، یہ اسلام کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو پھر رحبانیت کا نظام ہے، اور لا رحبانیت کا پھر اسلام، اسلام میں کوئی رحبانیت نہیں. ہاں یہ ہے کہ جائز راستے سے آگے جو بڑھے گا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، وہ ہے کہ جو حد سے گزر جانے والے ہیں وہ قابل مذمت ہیں. اس میں یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک تو ازواج کا معاملہ ہے، منکوحہ بیوی یا بیویاں، یہ تو بالکل واضح بات ہے، اس میں کسی کلام کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ ازواج ہی او ما ملکت ایمان ہو، یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں قیل و قال ہے بہت سا، لیکن میں اپنی رائے بیان کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک یہ جو انسٹیٹیوشن اور ادارہ ہے اس وقت تو دنیا میں اس کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن اسلام نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا ہے. اس کی کہیں بھی کوئی ایسی آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے کہ جس سے اس کی تنسیخ ثابت کی جا سکے، وہ موجود ہے. اور اس کی حکمت بھی یہ نظر آتی ہے کہ آخری زمانے میں جو آخری جنگیں ہوں گی اسلام کے آخری عالمی غلبے کے ضمن میں، تو شاید پھر ضرورت ہو کہ اس ادارے اور اس انسٹیٹیوشن کو انووک کیا جائے، کہ جب جنگیں ہوں تو جو محاج جنگ پر جو مال غنیمت ہاتھ آتا ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ جو مرد ہیں وہ بھی پی او ڈبلیو آج کی اصطلاح میں ہوں گے، اور جو خواتین ہوں گی وہ بھی پی او ڈبلیو ہوں گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ پورا ملک جو آپ نے فتح کیا ہے تو سارے ملک کے جو لوگ ہیں باشندے وہ غلام بنا لیے جائیں گے، اور سارے اس ملک کی عورتیں جو ہیں وہ باغیاں بنا لی جائیں گی. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو اتحاد ہوا اور اس پر اجماع ہو گیا کہ صرف جنگ کے موقع پر، محاذ جنگ پر جو مال منقولہ ہے وہ ہے کہ جو مال غنیمت ہے، اس وقت جو لوگ پکڑے جائیں گے وہ بھی گویا کہ قیدی ہے، اور اس پر جو عورتیں پکڑی جائیں گی وہ بھی قیدی ہے. لیکن ان قیدیوں کا معاملہ آج کی اصطلاح میں تو یہ ہے کہ انہیں کنسنٹریشن کیمپس میں رکھیے، اور اس کے بعد جو مرحلہ آ جائے ان کے کہیں تبادلے کا تو وہ تبادلہ ہو جائے. اسلام نے اس کو بجائے کنسنٹریشن کیمپس میں رکھنے کے اسے معاشرے کے اندر جذب کرنے کی ایک صورت پیدا کی ہے کہ انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے. یہ انسٹیٹیوشن ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ غلاموں کا اور باندھیوں کا معاملہ ہے، اور قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس سے اس کی فائنل تنسیخ ثابت ہوئی، یہ برقرار ہے. لیکن سوائے اس کے کوئی اور شکل نہیں ہے، کسی کو لونڈی بنا لینے کا یا کسی کو زبردستی پکڑ کر اس کو غلام بنا لینے کی کوئی شکل اسلام میں نہیں. کام جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک عالم دین ہے بنگلہ دیش کے، ان کے کچھ خطوط میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے کوئی رائے ظاہر کی ہے کہ نہیں کوئی شکل آج بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے ان سے سوال کیا ہوا ہے اور ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا ہے، اس لیے میں نے ریکارڈ کرا دیا تھا کہ آج کی تاریخ تک میں اسی رائے پر قائم ہوں کہ اس وقت کوئی شکل دنیا میں ما ملکت ایمانکم کی نہیں موجود. البتہ یہ کہ یہ ادارہ یہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ منسوخ کر دیا گیا، بلکہ یہ موجود ہے، اور یہ غالباً جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں یہ وہی آخری زمانے کی جو جنگیں ہیں ان میں، اور یہ جنگیں جس طریقے سے ہوں گی، جس طرح سے غلبہ اسلام کا ہوتا چلا جائے گا، اس میں ایکسچینج کا معاملہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا. ایکسچینج تو وہاں ہوتی ہے جہاں پر کہ دو برابر کی قوتیں ہوں اور لڑائی جو ہے وہ جھولا جھول رہی ہو. اگر وہ غلبہ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا تو اس دوران میں جو بھی لوگ ہوں گے، جو پی او ڈبلیو ہوں گے، جو قیدی ہوں گے، ان کے ایکسچینج کا کوئی میرے خیال میں شکل پیدا نہیں ہو سکے گی. اس اعتبار سے، اس انسٹیٹیوشن کو اصولی اعتبار سے فقہ کے اندر اور اسلامی شریعت کے اندر برقرار رکھا گیا. اس سے آگے اب آئیے کہ یہاں تو ایک منفی اسلوب میں گویا کہ راہبانہ تصور کی نفی کرتے ہوئے نکاح کی مثبت اہمیت بیان ہو گئی کہ والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. کوئی ملامت والی بات نہیں. اب آئیے، نکاح کے لیے شریعت اسلامی نے اتنا کھلا میدان رکھا ہے کہ صرف چند امور معین کر دیے گئے ہیں کہ کن خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد الفاظ آئیں گے ما وراء ذلکم، اس کے سوا جتنی عورتیں دنیا میں ہیں ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. یہ اس کی وسعت ہے تاکہ کہیں کوئی تنگی نہ رہے، کہیں اس معاملے کے اندر وہ دروازہ جو ہے راستہ تنگ نہ ہو جائے، اس کو کچھ زیادہ رکھا ہے. ما وراء ذلکم، یہ کچھ ہے، یہ پابندیاں ہیں، بس ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور ان کو بھی ابھی نوٹ کر لیجئے کہ کچھ محرمات ابدیہ ہیں، کچھ ایسے رشتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا اس رشتے دار خاتون کے ساتھ. لیکن کچھ محرمات وہ ہیں جو ابدی نہیں ہیں، وہ اپنی ایک خاص حالت میں وہ محرم ہے، وہ عورت محرمہ ہے، اسے حرام ہے نکاح کرنا، لیکن وہ حالت اگر بدل جائے گی تو اسے نکاح جائز ہو جائے گا. مثلا کوئی مسلمان عورت کسی مسلمان مرد کے نکاح میں ہے، وہ سنا ہے، اس حالت میں اسے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا اس کا شوہر طلاق دے دیتا ہے تو جو بھی عدت ہے اس کے پورے ہونے کے بعد اب اسے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن بعض رشتے ایسے ہیں کہ جن وہ محرمات ابدیہ ہمارے ہاں کہلاتے ہیں، اور انہی کے حوالے سے آج ایک بات نوٹ کر لیجیے گا، اگرچہ یہ بعد میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے گفتگو ہوگی، کہ اصل میں جو محرم کا تصور ہے ہمارے ہاں وہ وہی ہے جن کے ساتھ نکاح حرام مطلق ہے اور ابدی ہے حرمت نکاح کی، وہی در حقیقت محرم ہے. صرف اس کے سوا محرم کا دائرہ اور نہیں ہے. یہ محرم اور محرم، یہ اگرچہ الفاظ بالکل مختلف ہیں، لیکن یہ کہ ان کو نوٹ کر لیجئے کہ ان میں گہرا رشتہ ہے کہ محرمات ابدیہ کا جو معاملہ ہے اسی کے حوالے سے محرم کون ہے اس کا فیصلہ ہوگا. اب آپ ایک ایک کر کے، پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث آپ سن لیجئے. نکاح کی ترغیب جو ہے اس معنی میں، اگرچہ ایک آیت آخر میں کوٹ کروں گا اس سلسلے میں، لیکن اس معنی میں کہ بہت زور دے کر اور شد و مد کے ساتھ نکاح کی تلقین قرآن مجید میں آئی ہو، موجود نہیں ہے یہ معاملہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ جن چیزوں کے لیے انسان کی طبیعت میں زوردار تقاضا موجود ہے قرآن مجید نے اسے ایمفسائز نہیں کیا. مثلا یہ تو کہا والدین سے محبت کرو، یہ نہیں کہا کہ اولاد سے محبت کرو. یہ کہ اولاد سے محبت تو ہے ہی ہے، انسان کی طبیعت کے اندر اس کی سرشت میں موجود ہے. وہاں تو بلکہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو ضرورت سے زیادہ محبت نہ کرنا، اس محبت کے کو لگام دے کر رکھنا. لیکن چونکہ وہ محبت اس کے اندر فطری اور طبی طور پر اتنی شدید موجود ہے کہ اس کی کسی مزید تاکید کی ضرورت نہیں. اسی طرح قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ضرور کمائی کرو، معاش کے جد و جہد کرو، اس لیے کہ اس کا تقاضا تو موجود ہے، پیٹ لگا ہوا ہے، کھانے کو مانگتا ہے، ہر شخص کرتا ہے، کوئی کشتی چلاتا ہے، کوئی اینٹیں ڈھوتا ہے، کوئی قلم چلاتا ہے، قلم کاری کرتا ہے، کوئی اور کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کرگے پر بیٹھا ہے، کوئی کسی مشین پر کھڑا کام کر رہا ہے، وہ سب کر رہے ہیں، اس کی کوئی کہنے کی ضرورت نہیں. اس اعتبار سے قرآن مجید میں یہ مضمون اس طور سے تو آپ کو نہیں ملے گا کہ نکاح ضرور کرو. البتہ حدیث میں موجود ہے، وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے. پھر میں بعد میں آپ کو ایک اور جو آیت ہے وہ، لیکن آخری درجے میں آخری نمبر پر آئے گی، وہ میں بیان کروں گا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، میرے طریقے میں سے ہے، یہ بھی میری سنت کا ایک جز ہے. فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اگرچہ ہمارے ہاں نکاح کے خطبے میں اس پہلے ٹکڑے کے ساتھ ایک اور حدیث کا ٹکڑا جوڑ دیا جاتا ہے اور اس طرح سے پڑھا جاتا ہے گویا کہ وہ ایک حدیث ہے، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں ہمیشہ جب بھی کبھی موقع ہوتا ہے تو فصل کرتا ہوں اس میں کہ ایک حدیث یہ ہے ان نکاح من سنتی، اور اس کے بعد پھر وقال صلی اللہ علیہ وسلم من رغب عن سنتی فلیس منی. تو ان الفاظ میں تو وہ دوسری حدیث میں یہ الفاظ آئے، لیکن یہاں بھی اس کا مضمون موجود ہے، ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے. فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اب اس سے زیادہ زوردار تاکید کیا ہوگی، اس سے آگے بڑھئے، فتزوجوا فإني مقاصر بكم الأمم، تو نکاح کرو، اور اس میں مقصود کیا ہے، تاکہ تمہاری نسل بڑھے، افزائی سے نسل ہو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن تمہاری تعداد پر فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد جو ہے وہ اتنی ہے. إني مقاصر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح، جس کو مقدرت حاصل ہے، وسعت حاصل ہے، مال موجود ہے، مہر ادا کر سکتا ہے، نان نفقے کی ذمہ داری لے سکتا ہے، تو اسے لازم ہے فلین کے سے. یہ تو گویا کہ پھر سیدھا امر ہے، اور امر عام طور پر وجود کے لیے ہوتا ہے، اگرچہ استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر پہلے بھی آ چکا نکاح ہو من سنتی، فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، فتزوجوا، پھر امر ہے، فَإِنِّي مُقَاصِرٌ بِكُمُ الْأُمَمُ، میں فخر کروں گا تمہاری تعداد پر امتوں کے مقابلے میں، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، جو مقدرت لگتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کرے، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ، اور جو نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو، وسعت نہ رکھتا ہو، کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں بیوی کو لا کر رکھ سکے، کوئی جھونپڑی نہیں ہے، کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، کوئی معاش کا ایسا سلسلہ نہیں ہے، یا یہ کہ مہر ادا کرنے کے لیے کچھ پاس موجود نہیں ہے، تو فرمایا فال علیہ بالصیام، تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، فإن الصوم له وجاء، تاکہ اس سے جو شہوت کا زور ہے وہ ٹوٹ جائے، اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ شہوت اگر زور لگائے اور جائز راستہ موجود نہیں ہے قضائے شہوت کا، تو انسان کسی غلط راستے پر نہ پڑ جائے، تو اس کے زور کو توڑنے کے لیے پھر روزے رکھا. اس حدیث سے بات واضح ہو گئی، اور وہ جو الفاظ آئے ہیں وہ بھی میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، اور وہ ہے بخاری کی روایت، صحیح بخاری کی روایت، صلاۃ رحمت، تین اشخاص نے جن پر کچھ عبادت گزاری کا بہت غلبہ ہو گیا، انہوں نے حضور کے ازواج مطہرات سے جا کر پوچھا کہ آپ مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی، آپ رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں، کتنی دیر سوتے ہیں، اور جو حقیقت بتائی گئی اسے انہوں نے سمجھا یہ تو کم ہے، ان کے اندازے سے بہت کم نکلا. انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ حضور تو معصوم ہیں، آپ سے نہ کوئی خطا ہوئی نہ ہوگی، اور بالفرض کو خطا کسی درجے میں جسے خطا قرار دیا جا سکے، آپ کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر ہو بھی تو اللہ تعالیٰ پیش بھی معاف کر چکا، لہذا آپ کے لیے تو اتنی عبادت کافی ہے، ہمارے لیے کافی نہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ساری رات نماز پڑھا کروں گا، بالکل اپنی قبر جو ہے بستر سے نہیں لگاؤں گا. دوسرے نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں یہ نکاح وکاح نہیں کروں گا، اس جھگڑے میں اس تھکیر میں میں نہیں پڑھوں گا. حضور کو اطلاع ہو گئی، حضور نے تینوں کو طلب فرمایا اور شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ایسے الفاظ تھے جو بہت ہی غیر معمولی ہے، خدا کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور تم سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت میرے دل میں ہے، لیکن میری روش یہ ہے، میری سنت یہ ہے، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں جتنی دیر چاہتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نفری نہیں بھی رکھتا. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو کان کھول کر سن لو، جسے میری سنت پسند نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق. تو اس میں بھی چونکہ نکاح کا معاملہ موجود ہے کہ ایک صاحب نے اپنے اسی رہبانی جو جذبات اور ان کے اندر
ایک ابھر رہا تھا جوش، اس کا یہی مذہب قرار دیا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، شادی بیاہ کے خطیر کو مول نہیں دوں گا، تو یہ بھی اس ذہن میں رکھ لیجئے. باقی یہ حدیث مبارک جو ہے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تو بہت ہی واضح ہے، ان نکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی فتزوجوا فانی مکافر بکم الامم ومن کان ذا طول فلینکح ومن لم یجد فعلیہ بالصیام فان صوم له وجاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے محرمات کون کون سی ہیں، کن سے نکاح نہیں ہو سکتا. پہلی آیت ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن، مشرک عورتیں جو ہیں گویا کہ وہ خارج کر دی گئی، مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ولا امت المؤمنت خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، اور ایک کنیز بھی اگر ہو مومنہ وہ بہتر ہے ایک مشرکہ آزاد عورت سے، ہاں وہ تمہیں پسند بھی آئے. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، نہ ہی اپنی عورتوں کے نکاح کرو مشرک مردوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. وہاں بھی تھا حتی یؤمنوا، وہ مشرکات اگر ایمان لے آئے تو. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک وہ محرمات ہے کہ جو ابدی نہیں ہے، ایک خاص حالت میں ہے، حالت شرک میں ہے تو حرام ہے، لیکن اگر وہ ایمان لے آئے تو وہ آتے ان کے لیے ان سے نکاح حلال ہو جائے گا. ولا عبد المؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، اور ایک مرد جو غلامی کی حالت میں ہو لیکن مومن ہو وہ کہیں بہتر ہے مشرک آزاد مرد سے، چاہے وہ تمہیں پسند بھی آ رہا ہو دولت کے اعتبار سے، وجاہت کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے. اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ، یہ وہ سب ہیں کہ جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، مشرک مرد اور مشرک عورتیں، اللہ بلا رہا ہے تمہیں جنت کی طرف، بل مغفرت بیزنی اور اپنی مغفرت کی جانب. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں. تو پہلا تو ہو گیا محرمات میں سے مشرک مرد مشرک عورتیں، مشرک عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. یہ آیت تو تھی سورہ بقرہ کی 221، اب ہے سورہ نساء کی آیات. اس میں ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، دیکھو نکاح نہ کرنا ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہو سوائے اس کے جو ہو چکا، اگر کوئی بات ہو چکی ہے تو معاف ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی ہے ایسی خاتون کسی کے نکاح میں تو اس کو طلاق دینی ہوگی، فارغ کرنا ہوگا، لیکن جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا. انہ کان فاحشتم و مکتا، یہ بڑی بے حیائی کی بات تھی اور اللہ کی بڑی ہی ناراضگی کی بات ہے. وساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے. یہ عربوں میں رواج تھا کہ ایک شخص ہے اس کے والد کی فرض کیجیے 8-10 بیویاں تھیں، اب وہ ایک ظاہر بات ہے وہ خود جو ہے وہ تو کسی ایک ہی کے بطن سے ہے، باقیوں کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ تو میرے لیے جائز ہے حلال ہے، زبردستی بھی اپنے گھر میں ڈالے رکھتے تھے، نکاح بھی کر لیتے تھے، تو اس کو قرآن مجید نے آ کر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، یہاں تک کہ باندیاں بھی. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ والد نے یا دادا نے آبا کا لفظ آیا ہے، کبھی ان سے کوئی تعلق جو ہے جنسی استوار کیا ہے، تو وہ باندی جو ہے اب وہ حرام مطلق ہو جائے گی ایک شخص کے لیے. اس زمن میں ایک ہماری تاریخ کا ایک بڑا عجیب سا واقعہ بھی بیان ہوتا ہے، لیکن میں اس کا یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد اب آ رہی ہے محرمات ابدیہ. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، اور ماؤں میں اب آ جائیں گے اوپر، نانی دادی یہ سب جو بھی ہیں، یہ محرمات ابدیہ. وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، اور بیٹیوں میں پھر اس سے آگے نواسیاں اور کوٹیاں، یہ بھی انہی کے حکم میں. وہ اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، حقیقی ہو یا سوتیلی ہو. وہ عماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں. وہ خالاتکم، اور تمہاری خالائیں. وہ بنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں. وہ بنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں. وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا تھا، رضائی مائیں. وہ اخواتکم من الرضاعۃ، اور اسی رضائی رشتے سے جو تمہاری بہنیں بن گئی. وہ امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں جنہیں ہم صاف کہتے ہیں. وہ ربائکم اللاتی فی حضورکم، اور تمہاری وہ ربیبہ بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پروان چڑھی ہیں. یعنی یہ کہ آپ نے کسی سے نکاح کیا ہے اور اس کا پہلے کوئی اور نکاح تھا کہیں کسی اور, کوئی بیوہ ہے یا متعلقہ ہے, اور پہلے شوہر سے اس کی کوئی بیٹی ہے اور وہ آ کے آپ کے ہاں اب جو ہے وہ آپ کے ہاں پل رہی ہے, اس کو ربیبہ کہتے ہیں. وربائکم اللاتی فی حضورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن, لیکن یہ ربائب جو ہے ان سے ہو تمہاری بیویوں سے جن سے تمہارا تعلق زنوشہ ہوا ہو. ہو سکتا ہے کسی عورت سے نکاح تو ہوا لیکن یہ کہ اس سے آگے معاملہ نہیں بڑھا ہے, تو پھر اس کے سابق شوہر کی جو بیٹی ہے اگر بغیر کسی ازدواجی تعلق قائم ہوئے اگر طلاق کی نوبت آ گئی ہے تو پھر یہ کہ وہ ربیبہ بھی حلال ہوگی, وہ حرام نہیں. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, یہ میں بیان کر چکا ہوں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, اور تمہارے بیٹوں کی وہ بیویاں, ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلبی بیٹے ہیں, منہ بولے بیٹے نہیں, جیسے کہ حضرت زید ابن حارثہ کا معاملہ ہو گیا تھا, وہ معاملہ جو سورہ احزاب میں تفصیل سے آیا ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور یہ بھی حرام کیا گیا تم پر کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو, بے ایک وقت دو بہنوں سے نکاح کیا جائے یہ بھی جائز نہیں. اس کو حضور نے آگے بڑھایا ہے کہ دو عورتیں جو آپس میں خالہ بھانجیاں ہوں وہ بھی ایک وقت نکاح میں نہیں ہو سکتی, یا جو پھوپھی اور بھتیجیوں کا رشتہ آپس میں ہے پھوپھی بھتیجی کا, وہ بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا الا ما قد سلف, سوائے اس کے جو ہو چکا. ان اللہ کان غفور الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحیم ہے اور معاف فرمانے والا ہے. اب اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ ہے معاملہ محرمات ابدیہ کا نہیں ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم, اور وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہوں وہ بھی گویا کہ آپ کے لیے حرام ہے, اس لیے کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے, چاہے ان رشتوں میں نہیں ہے لیکن کسی کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے غربت واقع ہو گئی, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. الا ما ملكت ايمانكم, سوائے ان کے کہ جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہو گئے. کوئی عورتیں ہیں کافر ہیں مشرک ہیں, یا یہ کہ وہ باندیوں کی شکل میں اب آ گئی ہے, تو اگرچہ وہ کہیں مشرکوں اور کافروں کے نکاح میں ہے لیکن یہ کہ باندی ہو جانے کی وجہ سے اب یہاں وہ حرمت ختم ہو گئی ہے, ان کے ساتھ تمہارا تعلق جو ہے زنوشو کا وہ قائم ہو سکتا ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَا ذَٰلِكُم, تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں عورتیں جو بھی اس کے سوا ہیں. میں نے اصل میں یہ پوری آیت آپ کو ان الفاظ کے لیے سنائی کہ کھلا میدان ہے, یہ ہے حرام, جو حرام ہے اس کو معین کر دیا گیا, باقی یہ کہ کھلا ہے میدان, آپ اپنی جو آپ کی طبی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جائز راستے سے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ, کہ تم حاصل کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے, یہ نہر کا معاملہ ہے. محسنین غیر مسافرین, یہ ہے در حقیقت یہ دو الفاظ بڑے اہم ہیں اور یہ بار بار آئے ہیں اس سورہ مبارکہ میں, نکاح کی قید میں لاتے ہوئے صرف اپنے شہوت رانی کے لیے نہیں, یعنی نکاح میں اور زنا میں فرق یہی ہے, عمل تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ ایک ہے کہ آپ کا ایک سوشل کانٹیکٹ ہوا ہے, آپ نے اس عورت کو اپنے نکاح میں لے کر اپنی حفاظت میں لیا ہے, حسن کہتے ہیں قلعے کو, قلعے میں لے لیا ہے. محسنین انہیں قلعے میں لانے کے لیے, گھر میں آباد کرنے کے لیے, یہ نیت اگر نہیں ہے تو صرف اپنی سہمت رانی جو ہے یہ تو پھر یہ کہ کھلا معاملہ پڑا ہوا ہے, یہ اگر معاملہ ہے تو وہ حرام ہو جائے گا, وہ زنا کی فہرست میں جائے گا. محسنین غیر مسافرین, فاستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضۃ, تو جو بھی تم ان سے استمتاع کرتے ہو فائدہ اٹھاتے ہو تو انہیں ان کے مہر ادا کرو اور اس کو فرض سمجھ کر ادا کرو. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضۃ, اور کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی مہر کے معین ہونے کے بعد آپس میں رضامندی سے اگر بیوی اپنا مہر معاف کر دے جزواً یا کلیتاً تو اسے اختیار حاصل ہے. ان اللہ کان علیماً حکیماً, یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے, کمال حکمت والا, اس نے جو نظام تمہیں دیا ہے حکمت پر مبنی. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا, کیونکہ حدیث میں بھی ذکر آیا تھا, اب یہاں دیکھیں قرآن میں بھی وہ ذکر آ رہا ہے, اور یہ گویا کہ نکاح کی وسعت کو مزید پھیلایا جا رہا ہے کہ فرض کیجیے کسی شخص کے پاس مہر نہیں ہے اتنا دینے کے لیے کہ وہ کسی آزاد مسلمان خاتون سے نکاح کر سکے, خاندانی خاتون سے, خاندانی لڑکی سے, اور اس کی ظاہر بات ہے کہ شہوت تو اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے, جنسی جذبات اس کے ساتھ بھی ہے, ضرورت تو اس کی بھی ہے, تو ایک اور راستہ کھولا جا رہا ہے. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات, اور جو تم میں سے کوئی اس کی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ نکاح کر سکے خاندانی عورتوں سے, فمما ملكت ايمانكم, یہ حسن کا لفظ دو معنی میں آتا ہے قرآن میں خواتین کے لیے. ایک تو وہ عورت جو کسی قید نکاح میں ہے, اسے ایک حفاظت حاصل ہے, وہ ایک قلعے کے اندر ہے. اسی طرح خاندانی عورت باندیاں ہیں یا ایسی خواتین جنہیں یہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہے, اس کے مقابلے میں خاندانی عورت جسے خاندان کی حفاظت اور پروٹیکشن حاصل ہے, تو اگر کسی کے پاس اتنی مقدرت نہیں ہے, فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات, تو پھر نکاح کر سکتے ہو تم مومن جو باندیاں ہیں قریبیں ہیں مومنہ, من فتياتكم المؤمنات واللہ اعلم بإيمانكم, باقی یہ کہ کسی میں ایمان ہے یا نہیں ہے, ظاہر بات ہے کہ وہ حقیقی ایمان کو سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے, مراد ہے مسلمان جو عورتیں باندیاں ہوں. بعضكم من بعض, تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو, فانكحوهن بإذن أهلهن, تو ان سے نکاح کر لو ان کے جو مالک ہیں, باندھی ہے تو اس کا کوئی آقا بھی ہے, اس آقا کی اجازت سے, اس لیے کہ پھر اس آقا کو حق نہیں رہے گا اس باندھی سے تمتع کا, اس سے وہ جنسی تعلق قائم نہیں کر سکے گا, اس لیے کہ اس کی اجازت سے وہ کسی اور مسلمان کے نکاح میں آ چکی ہے, چاہے وہ کسی غلام کے نکاح میں آئی ہو چاہے کسی آزاد کے نکاح میں آئی ہو, تو اب تعلق جو ہے اس آقا کا وہ اختیار برقرار نہیں رہے گا. بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف, اور دو انہیں ان کے نہر معروف طریقے پر, محصنات غیر مسافحات, پھر مجھے الفاظ آ گئے, یہ بھی ہو اپنے قید نکاح میں لانے کے لیے ان کو اس یہ سٹیٹس دینا ہوگا کہ اب وہ تمہارے نکاح میں آ گئی ہیں, یہ نہیں کہ محض صرف چھٹی یاریاں کرنے والی, ولا متخذات افدان, اس کو کہتے ہیں یہ چھپے تعلقات جو ہیں خفیہ قائم کر لینا تعلق. فیضا سننا پین عطین دفاع شتم فعلن نصف ما علی المحصنات من العذاب, اب چونکہ ان بانیوں کو کنیزوں کو وہ پروٹیکشن حاصل نہیں تھی, لہذا ان پر جو ہے اگر وہ کہیں بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان پر سزا نصف رکھی گئی, پھر اگر وہ کسی بدکاری کا ارتکاب کریں کسی شریف فوج کا ارتکاب کریں تو ان پر آدھا عذاب ہوگا ان کے مقابلے میں کہ جو خاندانی عورتیں. ذالک لمن خشی العنت منکم, یہ اجازت تمہیں دی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے اوپر تنگی کو محسوس کریں, ایک شخص ہے جیسا کہ حدیث میں آیا تھا جس کو مقدرت نہیں ہے کہ کسی آزاد خاندانی مسلمان عورت سے وہ نکاح کر سکے, نہ تو اس کا مہر ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے, نہ اس کے نان نفقے کو اس کے سٹیٹس کے مطابق فراہم کرنے کے پوزیشن میں ہے, اور پھر یہ کہ ایک تو اس کو حدیث کے اندر ہدایت کر دی گئی کہ روزے رکھو تاکہ تمہارا یہ جنسی جذبہ جو ہے یہ مشمحل ہو جائے اور کسی غلط راستے پر تم نہ پڑو, لیکن ایک مزید رعایت یہ کر دی گئی کہ باندیوں سے اگر نکاح کر لو, کنیزوں سے نکاح کر لو, تاکہ تمہارا یہ جذبہ جو ہے اور تمہارا تقاضا بھی پورا ہو سکے, لیکن یہ ہے کہ ان سے بھی نکاح کا رشتہ قائم ہوگا. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم صبر سے کام لو اور کنیزوں سے نکاح والا معاملہ, چونکہ ان کا وہ اخلاقی معیار نہیں ہوتا تھا, انہیں وہ خاندانی پروٹیکشن حاصل نہیں ہوتی تھی, لہذا یہ دوسرے درجے کے نکاح سے اگر اپنے آپ کو روکے رکھو تھامے رکھو, وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اگر تم صبر کر سکو اپنے آپ کو تھامے رکھ سکو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور اللہ تو غفور ہے اور رحیم ہے. اب آگے چلیے, یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جو احکام شریعت آئے ہیں, سورہ بقرہ اس کا یوں سمجھیے کہ بلو پرنٹ ہے, ابتدائی خاکہ ہے, پھر یہ آئینی قوانین تفصیلاً سورہ نساء میں آئے, لیکن تکمیل جو ہے شریعت اسلامی کی وہ سورہ مائدہ میں ہوئی. سورہ مائدہ میں اب آگے چل کر ایک رعایت اور, ایک گنجائش اور پیدا کی گئی مسلمانوں کے لیے, عنوان وہی ہے, وہ سب نکاح کا راستہ کتنا کھلا رکھا ہے, جائز راستے سے قضائے شہوت جو ہے اس کی کتنی سہولت دی گئی, چنانچہ ایک اور اجازت دی گئی کہ غیر مسلم لیکن کتاب اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کر سکتے ہو. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے, الیوم احل لکم الطیبات, مسلمانوں آج کے دن جبکہ تمہاری شریعت مکمل کی جا رہی ہے, تمہارے لیے تمام حلال چیزیں, تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی, اور اس میں مزید کیا اضافہ کیا گیا, وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم, اہل کتاب کے ساتھ تمہارے لیے یہ سہولت ہے کہ ان کا کھانا تم کھا سکتے ہو، ان کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے، حلال ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کوشر میٹ کا جو معاملہ چلتا ہے یورپ میں اور امریکہ میں، ظاہر بات ہے کہ جو سلاٹرنگ ہو رہی ہو وہ جھٹکے کے انداز میں، وہ تو حرام مطلق ہے، وہ تو مردار کے حکم میں آ جائے گا. لیکن ذبح بھی اگر کر رہا ہے کوئی ہندو، ذبح کر رہا ہے کوئی مشرق، ذبح کر رہا ہے، تو وہ ذبیحہ کی جائز نہیں رہا. البتہ یہ کہ اہل کتاب میں سے اگر یہودی اور عیسائی اگر ذبح کریں گے تو وہ گوشت جو ہے ہمارے لیے حلال ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا، جس کے لیے کہ اس وقت یہ آج کوٹ کر رہا ہوں، والمحصنات من المؤمنات، اور خاندانی عورتیں مومنہ، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں خاندانی خواتین اہل کتاب کی بھی، جن کو کہ تم سے پہلے کتاب دی گئی. اس کے بارے میں البتہ ذرا سا نوٹ کر لیجیے کہ اگرچہ خیال تو یہ ہوتا ہے، میرا اپنا گمان بھی ہے، کہ اپنشد جو ہے وہ صحیح سے ہے، صحف ابراہیم ہے، ان کی دلی ہوئی شکل ہے، لیکن اہل کتاب جو ہے اصطلاح فطری اعتبار سے وہ صرف یہود اور عیسائیوں پر اس کا انتباق ہوگا، کسی اور پر نہیں. اس لیے کہ یہ تعین ہو چکا ہے اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہ اہل کتاب کون ہے؟ نصارہ اور یہود. البتہ اس میں جو آج کل کے حالات میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ جو رعایت ہے، یہ رعایت تو موجود رہے گی، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ قرآن مجید نے جو رعایت دی ہے اس کو ختم کر دے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو برقرار رکھا ہے. کہیں کوئی تحدید حضور کی طرف سے اگر آ جائے تو بات اور ہے. جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، دو بہنوں کا ذکر کیا قرآن میں، بیت وقت نکاح میں نہیں ہو سکتی. حضور نے خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی کو بھی بہنوں کے زمرے میں رکھ کر ان کے لیے حرمت کا فیصلہ کر دیا، تو یقیناً وہ تو ہوگا معاملہ. لیکن جہاں پر ان میں سے کوئی چیز نہیں، نہ تو قرآن کے کسی حکم کو قرآن کی کسی دوسری آیت نے منسوخ کیا ہو، نہ ہی اس کی کوئی تحریر جو ہے وہ سنت کے ذریعے سے ہوئی ہو، تو وہ حکم ہمیشہ برقرار رہے گا. تو جواز تو آج بھی موجود ہے پورا کا پورا، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا جہاں مسلمان غالب تھے اور یہودی اور عیسائی مغلوب ہو چکے تھے. یوں سمجھیے کہ اس وقت تہذیب جو ہے غالب تہذیب مسلمانوں کی تھی، غلبہ دنیا میں مسلمانوں کا تھا. آج صورت حال یہ ہے کہ وہ غالب ہے، اب مغلوب ہے. اس اعتبار سے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس اجازت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، اجازت برقرار رہے گی. لیکن جیسے کہ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص وقت میں یہ خط ید کی سزا ساکت کر دی تھی، یہ نہیں کہ منسوخ کر دی، حالات ہیں، حالات کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے تعطل پیدا کر دیا گیا، سزا معطل ہو گئی. اسی طریقے سے کوئی اسلامی ریاست یہ قانون بنا سکتی ہے کہ آج کے حالات میں مصلحت کے خلاف ہے کہ مسلمان عیسائی عورتوں یا عیسائی اور یہودی عورتوں سے نکاح کرے، یہ قانون بنایا جا سکتا ہے وقتی طور پر، اس لیے کہ مصلحت کا تقاضا ہوگا. وہ گویا کہ ایک جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر کی حیثیت سے، کسی ایک خاص وقت میں مصلحت کے تحت جو ہے کسی ایسی چیز کے اوپر کوئی کنگن لگائی جا سکتی ہے، لیکن اصولی اعتبار سے یہ قانون برقرار رہے گا. لیکن یہاں بھی دیکھیے وہی الفاظ آئے کہ یہ بھی جو نکاح کیا جائے کسی کتاب یا خاتون سے، تو فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن، ان کو بھی مہر ادا کرنا ہوگا، محسنین غیر مسافحین ولا متخذی احدان، انہیں بھی قید نکاح میں لانا مقصود ہو، وہ جو خاندان کا ایک مضبوط ادارہ بنانا مقصود ہے وہ پیش نظر ہو، نہ یہ کہ مہر سہمت رانی جو ہے وہ مقصود ہو، نہ یہ کہ چھپی اور خفیہ دوستیاں اور یاریاں لگانا مقصود ہو، یہ دونوں چیزیں اس اجازت سے علیحدہ رہیں گی. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو کوئی ایمان کے ساتھ کفر کرے گا، یعنی دعویٰ ایمان کا ہے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو گویا کہ ایمان کے ساتھ کفر کر رہا ہے. زبان سے ایمان کا مدعی ہے لیکن جو عمل ہے اس کا وہ اللہ کے حکم کے خلاف اگر ہے، رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو گویا کہ حقیقت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے وہ کفر ہے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فقط حبط عمله، اس کے سارے عمل حق ہو جائیں گے، وہو فی الآخرت من الخاسرین، اور آخرت میں وہ انتہائی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. ابھی یہ مضمون جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ابھی اس کی ہم تکمیل کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.